على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب جو بالاجماع و بالاتفاق بعد ما استقر الامر عند الاصحاب والتابعین و جماهیر المحدثین والفقهاء الرازقین والمفسرین النقادین، کہتے ہیں یہ فرشی ترتیب ہے اور حسب العرش بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. برہان الدین نے، بدر الدین زرکشی نے البرہان میں اور عز ابن عبد السلام نے فوائد القرآن میں و مناہل میں اور جلال الدین سیوطی نے اتقان کے اندر اس پر کلام کیا ہے. اور درست بات یہی ہے کہ دو ترتیبیں ہیں، ایک نزولی ہے. نزول کی ترتیب میں تو سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات اول ما نزل ہے، اور اس اعتبار سے پھر سورۃ المزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ نون والقلم ہے، اور فاتحہ پانچویں نمبر میں. یہ بات بھی تقریباً اتفاق تک پہنچ چکی ہے کہ سورۃ الفاتحہ نزلت بمکہ، وہی سورۃ کاملہ نزلت بمکہ، والبقرہ سورۃ کاملہ نزلت بالمدینۃ المنورہ اول ما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاصحاب الیہا، وہذا هو وجہ الرباط والتناسب بين هذين السورتين كما سنتكلم عليها اذا جاء الاوان ان شاء الله تعالى. سورة الفاتحة نزول میں پانچویں نمبر پر ہے، لیکن ترتیب فرشی جو حسب العرشی ہے، یعنی عرش میں جو خدا تعالیٰ کے ہاں قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ اس طرح ہے کہ پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری بقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے، چوتھی النساء ہے، پانچویں مائدہ ہے، چھٹی انعام ہے، ساتویں اعراف ہے، آٹھویں انفال ہے، نویں وبا ہے، پھر اسی طرح سورت یونس ہے، ہود ہے، یوسف ہے، داخل القرآن. یہ اہل سنت والجماعت کا تقریباً اجماعی مسئلہ ہے، اور یہ بات اپنی جگہ امر مسلم ہے کہ اصحاب کے درمیان ان کی اپنی یاداشت کے لیے تو مجموعہ میں فرق تھا، جیسے عبداللہ ابن مسعود کا مصحف ہے، ابی ابن کعب کا مصحف ہے، عبداللہ ابن زبیر کا ہے، ام المومنین عائشہ کا ہے، لیکن خلیفہ اول ابوبکر صدیق کے زمانے اور پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے زمانے میں، جب قرآن کریم باقاعدہ جمع کی صورت میں جمع کیا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ اختلاف ختم اور اس یہ طے کر دیا گیا کہ قرآن کی پہلی سورت موجودہ ترتیب فرشی حسب العرشی اس میں فاتحہ اول ہے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قرآن مجید 114 سورت 86 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد 87 سے لے کر آخر قرآن تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. نزول کے اعتبار سے اعتبار ہجرت کا ہے، اگرچہ جلال سیوطی نے اتقان میں اور زرکشی نے البرہان میں اور عز ابن عبد السلام نے مناہل میں یا ابو نعیم نے فضائل میں اور کلام بھی کیا ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے ہاں علماء تفسیر و حدیث کے ہاں مانی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوا ہے، اگرچہ مدینہ منورہ کے آس پاس ہو وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوا ہے اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے، اگرچہ مکہ مکرمہ میں کیوں نہ نازل ہو، جیسے علی محمد تو لکم دین کو بھی عطی کر جو بعض صورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ نازل تو ادھر ہے لیکن اعتبار ہجرت کا ہے. وما نزل قبل الہجرت مکیت وما نزل بعد الہجرت مدنیت وعلیہ استقر الامر الان عند جماہیر العلماء فی التفسیر والحدیث والفقہ والحمد للہ علیہ. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں پہلی سورت ہے اور اس کے بہت سارے اسامی ہیں، کہتے ہیں یہ فاتحہ بھی ہے، یہ کافیہ بھی ہے، یہ شافیہ بھی ہے، یہ ناجیہ بھی ہے، یہ منجیہ بھی ہے، یہ صلات بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ تساؤل بھی ہے. سیدلہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس کے 47 کے قریب اسامی ہیں، بعض مفسرین نے آگے پیچھے بھی کیا ہے، لیکن بہرحال کثرت الاسامی تدل على ضخامۃ المعانی، بہت سارے نام اس لیے ہیں کہ اس کے ذمہ کام بہت زیادہ ہے، اللہ رب العزت نے اس میں بڑے علوم ڈالے. کہا گیا ہے کہ گزشتہ آسمانی کتاب توریت زبور انجیل کا سارا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کریم کا سارا علم پھر بقرہ میں ہے، اور بقرہ کا سارا علم پھر فاتحہ میں ہے. بعضوں نے فاتحہ کے حرف با بسم اللہ کا پاک اور من الجنت والناس کی سین، اس کو بھی کچھ عجائب فن پر حمل کیا ہے جس کے لغات سے تائید ہو گئی، جس کی طرف شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جواہر کے اندر اشارہ کر دیا. قرآن کریم کی یہ سورت جو الفاتحہ ہے اس کا امت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے، اور لا صلاۃ الا بقراءت الفاتحہ او بقراءت ام القرآن او ام الکتاب، جیسے عبادت میں نے ثابت کیا. کہتے ہیں کہ یہ ان صورتوں میں سے ہیں جو ایمان کے ساتھ برابر ہیں. اس سے ہر مومن مسلم وہ اس صورت کو یاد رکھتا ہے، نماز میں ہر ایک پڑھے یا امام پڑھے، مقتدی یہ مسئلہ اجتہادی اختلافی ہے، اور صحابہ میں دونوں فریق موجود تھے. سمجھی جاتی ہے جو بظاہر دلالت کر رہا ہے کہ سب پڑھ رہا ہے, اور دوسرے جابر بن عبداللہ جو امام کے پیچھے پڑھنے والے کے لیے منع کر الا یکون وراء عالم یا من کان له امام فقرات الامام له قرات, اور یا ابو موسیٰ اشعری کی جس سے امام مسلم نے کہا ہے وہ ہندی صحیح ہو اذا قرا فان, درست بات یہ ہے اور زیادہ پسندیدہ کہ امام جب پڑھتا ہو ہوا سریہ ہو جیسے زہر و عصر ہے یا جہریہ ہو جیسے مغرب عشاء فجر عیدین جمعہ, تو مقتدی پیچھے نہ پڑھے اور امام کے پڑھنے کو قابل کفایت سمجھے. تفصیلات بڑی کتب میں حضرت مولانا اکبر شاہ صاحب کی کتابوں میں, مخدوم ہاشم چھٹوی کی کتاب توضیح الکلام میں, استاد گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی مولانا مجید یوسف صاحب بھنوری کی فصل الخصام یا فصل الختام میں, اور محقق الاثر شیخ مرشد مولانا سرفراز خان رحمت اللہ علیہ کی کتاب احسن الکلام جو 1400-1500 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس بارے میں انسائیکلوپیڈیا طالبان علم اور قدردان تحقیق ان کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ حقیقت میں الوہیت کا تعارف ہے. الہ بزرگ و برتر اللہ تعالی جل وعلا اس کے تعارف پر مشتمل سورت وہ سورت فاتحہ ہے. تعارف الوہیت اس لیے اس میں حمد بھی ہے, اس میں ربوبیت بھی ہے, اس میں احتیاج عالمین بھی ہے, اس میں صفت عامہ صفت خاصہ رحمان رحیم بھی ہے, اس میں وقوع قیامت کا یقین بھی ہے مالک یوم الدین, اس میں تعبد اور استعانت کے طریقے بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں دعا بھی ہے اور صراط مستقیم کی طلب بھی ہے جو الگ تحقیق تعین مسلک یا تسدید مشرق پر دلالت کر رہا ہے. اس میں انعام یافتگان کا بھی تذکرہ ہے انعمت علیہم, اور ان لوگوں کو بھی جن سے بچنا ہے اعتقادی طور پر یا عملی طور پر, اور وہ مغضوبین ہے یا ضالین ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس سورت کی کچھ تفصیل بقرہ میں ہے, کچھ آل عمران میں ہے, اور کچھ سورت نساء میں, اور پھر وجوہ اضلال اور غضب کے وہ مائدہ میں ہے, اور پھر آداب تبلیغ کے انعام میں ہے, اور تسلی اعراف میں. اور ان کے لیے انتظام کرنا ہدایت کا, اگر تبلیغ سے اور تلقین سے یہ رائے راست پر نہیں آئے شاید جہاد کی ضرورت پہ آ جائے. انفال الاحتیاط فی الجہاد کچھ وہ سے دور رہنا ہی پڑے گا, کیونکہ انہوں نے عقائد اسلام اور تحمد کا قدر نہیں کیا, یا انہوں نے اس میں کچھ تو روحی اختیار کی جس کو منافق کہتے ہیں اس پر سورہ توبہ مشتمل ہے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار, کوئی نافی اور دوار, کوئی عالم الغیب نہیں. یہ تمام شان و صفت اللہ بزرگ برتر کی ہے. لوگ جب دینی ابتری میں مبتلا ہو جاتے تھے تو مختلف لوگوں کو یہ چیزیں دے دیتے تھے, اس لیے. اور وہ یہ ہے کہ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, آیت نمبر 18. یہ ہمارے سفارشی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے, میں ان کو جانتا نہیں ہے. اس آیت کے ذیل میں تفسیر کبیر کے اندر فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کے قبر پس بھی اسی طرح اپنے مقبورین اور مرحومین کو, جن کو وہ اولیاء اور اصفیاء سمجھتے ہیں, ان کو بھی عند اللہ ذرائع استشفاء کے اور شفاعت کے سمجھتے ہیں. اور جیسے وہ غلط ایسے یہ غلط. دیکھیے تفسیر کبیر ذیل آیا سورۃ یونس, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اور اس پر تین واقعات پیش کیے, نوح علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام, یونس علیہ السلام. یہ برحق پیغمبر ہیں لیکن یہ بھی نافع اور دوار نہیں ہے. نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکے, یونس علیہ السلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, موسیٰ علیہ السلام عمر بھر فرعون سے پریشان تھے. خداوند تعالیٰ سے کہا کہ اس کو مال و دولت اس لیے دیے کہ ہمیں اور لوگوں کو نقصان پہنچائے. اب تعالیٰ نے کہا میں نے دعا قبول کی, اب اس کا حشر دیکھا جائے. اور پھر کچھ عقلی دلائل ہے یہی تسلی پر. پھر سورۃ ہود کے اندر سات انبیاء ہیں, پھر ایک واقعہ سورۃ یوسف ہے, لیکن اس میں تمام مسائل ہیں کہ نبی غیب دان نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کہاں غیب دان ہے؟ نبی نافع اور دوار نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ بیٹے کے خلاف شرارت کر رہے, لیکن یعقوب پیغمبر بچا نہ سکے. صرف تدبیر بتائی کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اور حضرت یوسف کنعان میں, کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. تو انبیاء غیب دان بھی نہیں ہے. اور وہ اپنے بیٹے سے اور خدا اپنے سے, حضرت یعقوب اتنے غمگین ہوئے کہ قرآن کہتا ہے کہ بد عینا ہو من الحزن فہو کذیب, رو رو کہ ان کی بینائی جاتی رہی اور وہ غموں کے اندر گھٹ رہے تھے. وقتوں کے بھائی بغمون کیا پھٹ کی دو. اسی طرح عزت اور ذلت کا مالک رب العزت ہے. یوسف علیہ السلام پر کتنے مراحل گزرے آزمائش کے, نہ یعقوب دور کر سکے اور نہ جان سکے, نہ خود حضرت یوسف جو بعد میں پیغمبر وقت بنے. آخرکار اللہ کی جب مرضی ہوئی اور الوہیت اور کی تکوین ہوئی اور مشیتی عزتی ہوئی, تو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اللہ تعالیٰ نے کائنات مصر کا بادشاہ, وزیر خزانہ اور ایک با اختیار قسم کا ملک مان نبوت بنایا. والمسلۃ تفصیلیۃ ستأتی فی محلہا ان شاء اللہ. یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر 10 امور ہیں. ایک ذات کا علم ہے جیسے الحمدللہ, لفظ اللہ جل وعلا کی ذات سدود صفات لم یلد ولم یولد پر دلالت کرتا ہے. لفظ اللہ, امام محمد ابن الحسن سے ان کے بانجے قصائی نے یاد کیا تھا کہ یہ اس میں جامد ہے. اور تفسیر زائدی کے اندر ہے کہ اعلی تحقیق لفظ اللہ اس میں جامد ہے. وہی قول محمد ابن الحسن شیبانی ہے. مشہور یہ کہ سبوے نے اپنی الکتاب میں لکھا ہے, سبوے تو حضرت صاحب سے پانجے ہیں اگر سورہ عمر میں پڑھے، اور سیبوے اور امام محمد ایک دن میں فوت ہوئے ہیں، یا قصائی کا قصہ ہے، اور ہارون رشید نے کہا کہ دفند الفقہ والعربیہ فی یوم واحد، ہم نے فقہ اور عربیت ایک ہی دن میں دفنا دی. تو اگر یہ سیبوے کے آفیت تو سیبوے اور نفتوے اور خالوے اور بابوے یہ قصائی وغیرہ اور خلیل کے بعد کے شاگردوں میں تھے، اور خلیل یحیٰ ابن یعمر کا شاگرد ہے، وہ سند بھی متصل ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذات ہے جل وعلا، اس کے لیے جو نام ہے وہ اللہ ہے، الحمدللہ، اور اس کے قریب قریب جو ہے وہ رحمان ہے، خلد اللہ عبد الرحمان. علماء کہتے ہیں لفظ اللہ عالم ذات ہے اور لفظ رحمان شبع عالم ہے، یعنی اس کے قریب قریب، اور باقی جتنے نام ہیں فلح الاسماء الحسنى. یہ کہنا انتہائی کمزور بات ہے کہ سوائے اللہ کے دوسرے ناموں سے خدا کو پکارا جائے، جیسے اس زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں. یہ فتنہ انکار حدیث کے ارکان ہیں، اور یہ علماء سلف جنہوں نے فارسی اور مختلف زبانوں میں رب العالمین کے لیے اللہ کے اسماء و صفات پکارے ہیں، جیسے پروردگار ہے، کردگار ہے، خدا ہے، خداوند تعالی ہے، شہنشاہ ہے، تو یہ ان بزرگوں سے اعتماد اٹھانے کے لیے ایک سازش کے در پہ ہے. ہمارے ایک جاننے والے، اب نام لینا ٹھیک نہیں ہے، وہ کتابیں مسلسل لکھ رہے ہیں، اور اب بھی کوئی کتاب لکھی ہے داخل کی ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کسی زبان کے اندر بند نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی زبان میں بند نہیں. ہر زبان کے لوگ روزہ رکھیں گے، زکات دیں گے، حج کریں گے، ہر زبان کے لوگ نماز پڑھیں گے، اٹھک بیٹھک وہی ہوگی، باقی سنت صلات جو ہوگی وہ عربی میں ہوگی، لیکن آپ ان کو یہ پابند نہیں کر سکتے کہ نماز کے بعد بھی عربی بولیں. بخاری شریف کتاب التفسیر میں قل اللہم مالک الملک کی تفسیر میں امام بخاری نقل کرتے، قال سفیان مانا ہو شاہان شاہ، کہ سفیان نے کہا تھا کہ مالک الملک کے معنی ہے شہن شاہ، تو امام بخاری نے نقل کیا، اور امام بخاری کی آج تک 750 سے زیادہ شروع ہے، اور کسی ایک شارح بخاری نے بھی انکار نہیں کیا ہے، بلکہ ان بادشاہوں پر ایسے الزام آیا ہے جن کو شہنشاہ اکبر ہو، شہنشاہ جہانگیر ہو، شہنشاہ شاہجہان کہا گیا، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہو. اسی طرح خدا پروردگار، خدا من تعالیٰ کردگار، اس پر میر سید اور تفتزانی کا کچھ کلام بھی رہا ہے، بس اہم مہم تصنیفات میں مل رہا ہے. ہمارا یہ مسئلہ غیر نزاعی ہے، ہمارے تمام اکابر عربیت کے بعد فارسی کے رہنما اور رہبر رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نام و صفات اور دین کی ترجمانی مختلف زبانوں میں اور فارسی میں کی. ہندوستان کے اکابر ہمارے جو ہیں انہوں نے اردو میں اس کے تراجم کیے ہیں، اور شاہ ولی اللہ اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز، شاہ الدین اور شاہ عبد الغنی، شاہ عبد القادر، پھر ان کے آل و اولاد شاہ اور شاہ اسماعیل، پھر ان کے سلسلے نسب کے شیخ عبد الغنی مجددی اور مولانا احمد علی مکمل عربی تنزل والا لسانی. ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عربی ان پر نازل ہو رہی ہے. مناقب شافی و مفاخر وغیرہ میں یا ابن حجر کی توالی و تاسیس بمعالی محمد کی بیچ میں کٹ گیا کیا؟
جی وہ کسی نے کال کری تھی تو اس وجہ سے روکا نہیں
جا سکتا، کال کو روکا نہیں جا سکتا،
اس کو جیسے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں گا نا وہ شروع ہو جائے،
مشکل مسئلہ ہو جائے
اس کا بھی انشاءاللہ.
بہرحال باقی ہم جو ہے یہ توصیف اور کمالات کے جلیل حمد قرآن شریف کی پانچ سورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے شروع ہیں، ایک یہ فاتحہ، دوسری انعام، تیسری کاف، چوتھی سبا، پانچویں فاتحہ. قرآن کریم میں سات سورتیں ہیں جن کی ابتدا سب بہن سب میں ہو یا سب میں یا اقرأ باسم وغیرہ سے آغاز ہے. تفصیلات کے لیے فیروز آبادی کی کتاب بصائر ذوی التمیز باللطائف کتاب اللہ العزیز دیکھ لیجیے. بہرحال فاتحہ میں ایک علم ذات ہے لفظ اللہ، دوسرا افعال ہے رب العالمین، پھر صفات ہے رحمان الرحیم، پھر معاد ہے مالک یوم الدین، پھر تعبد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت ہے، پھر دعا ہے، تعین مسلک ہے، تسدید مشرب ہے، ذکر الموافق ہے انعمت علیہم، ذکر المخالف ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایاک نعبد میں تعبد کے اندر فقہ شامل ہے، کیونکہ عبادت بغیر فقہ کے نہیں ہو سکتی، اور ایاک نستعین میں، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم میں مسئلہ جہاد پیش آئے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے انعام یافتگان جب انعام الہیہ کی دعوت دیں گے اور کچھ مغضوبین اور ضالین ان کے راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو ان کے ہٹانے کے لیے جو کوششیں کی جائے گی، اعلاء کلمۃ الحق کی اور قطع الباطل کی اور اہدام خطا اور حفوات کی، اسی کو جہاد کہتے ہیں. تو امام غزالی وغیرہ بعض بزرگوں کا یہ ارشاد کہ دس میں سے آٹھ علوم میں دو نہیں ہیں، ایک فقہ اور دوسرا جہاد، بظاہر اس میں کچھ محل نظر. دوسری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں فقہ اور جہاد دو ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم میں پھر فقہ کے مضامین ہیں، مقالات ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مذمومین اور مقبوحین، ان سے برأت اور دوری کا اعلان ہے، جس کے لیے کبھی کبھی جہاد کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. تو لفظ الحمد یہ حقیقت میں خداوند تعالی ہی کی شاع نشان ہے. علماء کہتے ہیں سب سے بڑا شکر اللہ کا لفظ الحمد، اس لیے اسلام حمد کے ساتھ آغاز ہے، قرآن سورت الحمد سے جو نماز میں الحمدللہ سے آغاز ہے، پاک پیغمبر کے ناموں میں احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے. قیامت کے دن امت کا نام حمادون ہوگا، اور پیغمبر کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، وہ لواء الحمد ہوگا. اور آپ بخاری اور مسلم میں کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسے محامد القا کرے گا ایسے پہلے کبھی نہیں ہوئے، اور میں ان محامد کے ساتھ اللہ کی توصیف ہوگا، بزرگی اور عظمت بجا لاؤں گا، اور پھر مجھے شفاعت کی عزت ملے گی. اور لوگوں نے بھی مختلف تقسیمیں کی ہے فاتحہ کی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھ مسئلے ہیں کل، ایک توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور دوسرے رسالت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تیسرا پھر دعا ہے یا استقامت علی الحق المبین ہے اهدنا الصراط المستقیم، پھر موافقین کی اساس مصاحبت ہے صراط الذین انعمت علیہم اور محبوبین اور ناپسندیدہ لوگوں سے دوری اور برات ہے اور وقوع قیامت ہے. بعض علماء دین نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے کل علوم جو ہے وہ چار پر تقسیم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، دوسری رسالت ہے، اور تیسری اللہ رب العالمین کی شان سلطنت الوہیت کاملہ ہے، اور چوتھا وہ کوئی قیامت. کہتے ہیں پہلا مسئلہ توحید کا فاتحہ سے شروع ہے اور یہ آخر مائدہ تک ہے، اور بھی مسئلے ہیں لیکن زیادہ تر توحید اور جان. اور پھر سورہ انعام سے لے کر اسراء کے اخیر تک خداوند تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جس میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روشن ہے، واضح ہے. اور سورہ کاف سے لے کر کے آخر احزاب تک اللہ تعالیٰ کی شہنشائیت مطلقہ ہے کہ تصرف کرنا، نفع پہنچانا یا ضرر ٹالنا، یہ صرف اللہ کی قدرت خالقہ ہے. اور کیونکہ قیامت کا مسئلہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اس لیے دو صورتیں آئی، ایک سبا دوسری فاتح، اور ہر صورت لفظ الحمد سے شروع ہے. کہتے ہیں کہ تفسیر مواہب کے اندر یہ مجدد کے حوالے سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب قول ہے، وَإِلَّمْ يَتَحَقَّقْ عِنْدَنَا بِتَحْقِيقٍ أَنِيقٍ إِلَى الْآنِ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ولكن اعتمدنا فيه على بعض مشايخ القرآن لأنهم قد أفضوا إلى نهاية العلم ومعراج التفسير في أكثر الخدمات، فجزاهم الله عنا وعن هذا الدين أحسن الجزاء. وبهذا القدر نكتفي اليوم، ولله الحمد أولا وآخرا. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری یہ مختصر نشست قبول و مقبول فرمائے، اور پورے عالم کے انسان مسلمان جو اس کو سن رہے ہیں، اللہ ان کے سننے میں ان کی مدد فرمائے، اور اللہ ہمیں بہترین مسائل عمدہ طریقے سے قرآن کی خدمت اللہ کی رضا اور خوشی کے مطابق، پیغمبر مرسل کے سنت میمونہ کے مطابق، اپنے اکابر و اصلاف کے منحج کے مطابق آگے بڑھانے کی صحیح جمیل اور کوشش عطا فرمائے. جو وبا عالم میں مسلط ہے اللہ اس پر متفع کرے، خاص کر اسلامی ملکوں سے، پاکستان سے، اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ اس وبا اور اس بلا اور آفت کو، اس مصائب اور شدائد کو جلدی ختم کرے، اور سزا اللہ صاف ستھرا ہوتی ہے. اللہ بیماروں کو صحت دے، مسلمان ملکوں کی بخشش فرمائے، اللہ مسلمان ملکوں میں اسلامی راج قائم فرمائے، پاکستان میں جمعہ اور جماعت کی بندشیں ختم کرے، لوگوں کی لاک ڈاؤن اور مختلف پر پابندیاں نہ آتے ہوئے پریشانیاں، وہ ان کے مفاد میں ہیں لیکن سہائی لگے اور سوزا اور تکلیف دے ہے، اللہ تعالیٰ اسے جلدی دور فرمائے، اور اللہ ہر لوگ مقام ساتھی جو مسلسل کوشش کر رہا ہے، انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہی میں نے یہ درس مختصر کیا، کیونکہ کچھ کام ابتدا میں ہوتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا ارشاد ہے کہ اول مرکب صعب، پہلی سواری بہت مشکل ہوتی، پھر جب چل پڑے گی اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے بھی درست ہو جائے گا, مرغوں کو بھی لگام دیا جائے گا, تو پھر دو دو تین تین گھنٹے بھی کم پڑیں گے انشاءاللہ تعالی. خیر و عافیت اللہ کی خصوصی نصرت فضل کے ساتھ کی دعاؤں کے ساتھ یہ کلام پورا کرتے ہیں.